بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام ہماری آرکائیو میں موجود ہیں، اور آپ ہمارے یہ پروگرام ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں، اور سحر ٹی وی کی اس سائٹ پر آپ لائیو ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سحر ٹی وی سے نشر ہو چکے ماضی کے مختلف پروگرام، جن میں ڈرامہ، سیریل، فلمیں، سماجی اور سیاسی موضوعات پر تبصرے، تجزیے، دستاویزی فلمیں اور خاص کر تازہ ترین خبریں بھی ہماری اس سائٹ پر مسلسل اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفسیر۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام قرآن اور زندگی۔ قرآن اور زندگی کے بعد ہم پیش کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں اپلوڈ کی جاتی ہیں، آپ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 20% افسودہ یورینیم کی مقدار 210 کلو گرام سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 25.60% یورینیم افسودہ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان میں حکومت نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا ہے۔ شمالی افغانستان میں سالنگ روڈ برفباری اور برفانی تودے گرنے کی بنا پر بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر ہندوستانی فوج نے تبت میں چین کے ساتھ اپنے متنازع سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے، جبکہ گلاسکو اجلاس کے موقع پر موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ماحولیات کے سرگرم عمل کارکنوں نے لندن میں برطانوی ایوان نمائندگان کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 20% افزودہ یورینیم کی مقدار 210 کے جی سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 25.60% یورینیم افزودہ کیا جا چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی ادارے کے ترجمان بہروز کمال بندی نے تہران میں ایٹمی صنعت کی نمائش کے افتتاح کے موقع پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت سامراجی ممالک نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اب وہ اسلامی جمہوریہ سے ایٹمی صنعت نہیں چھین سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سامراجی ممالک جانتے ہیں کہ یہ صنعت حساس اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے، لہذا وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو طاقت و توانائی کے اس اہم حق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ایٹمی موضوع کو سیاسی بنا دیا ہے۔ ایران کے محکمہ جوہری توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے کہا کہ امریکہ اور اس کے تادی الزام لگا رہے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے ہیں، جبکہ خود ان کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور وہ انہیں استعمال بھی کر چکے ہیں۔ بہروز کمالوندی نے زور دے کر کہا کہ امریکہ اس وقت کمزور ہو رہا ہے اور وہ کبھی بھی علاقے میں اتنا کمزور نہیں ہوا تھا، جبکہ ایران روز بروز مضبوط ہو رہا ہے۔ ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی اور اسے نکلنے کے باوجود امریکہ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کے بعد تہران کے ساتھ دوسرے اختلافی موضوعات کے بارے میں بھی گفتگو کرے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن ایٹمی سمجھوتے سے آگے بڑھ کر تہران کے ساتھ دوسرے موضوعات میں بھی مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پرائس نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ان مذاکرات سے دیگر تمام موضوعات کے بارے میں گفتگو کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ہمارا خیال ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو کنٹرول کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ایٹمی سمجھوتا ہی ہے، البتہ یہ پہلا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں فریقوں کی جانب سے اس کی پابندی کیے جانے کے بعد ایک زیادہ طویل اور مؤثر سمجھوتا کر سکتے ہیں، اور پھر ایٹمی سمجھوتا امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے لیے دیگر باعث سے تشویش مسائل کے بارے میں مذاکرات کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے بارہا کہا ہے گروپ پانچ جمع ایک کے ساتھ مذاکرات کا مقصد ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کو واپس لانا ہے، اور امریکہ کے ساتھ کسی اور موضوع پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ پاکستان میں حکومت نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن رات 1:30 بجے کے قریب فنانس ڈویژن کی جانب سے جاری کیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمت میں نئے اضافے کے بعد پیٹرول 8.03 روپے کے اضافے کے ساتھ 145.82 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 8.14 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت 6.27 روپے فی لیٹر کے اضافے کے ساتھ 116.53 روپے کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل پاکستان میں 16 اکتوبر کو حکومت نے ڈیزل کی قیمتوں میں 12.44 روپے، پیٹرول کی قیمت میں 10.49 روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 10.95 روپے فی لیٹر اضافہ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں 15 جون سے اب تک پیٹرول کی قیمتوں میں 37.26 روپے فی لیٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 31.86 روپے فی لیٹر، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 36.42 روپے فی لیٹر اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 36.53 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان میں چینی کی قیمت میں بھی اچانک اضافہ ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق لاہور، کراچی، پشاور اور راولپنڈی سمیت پاکستان کے اکثر شہروں میں چینی 160 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ شمالی افغانستان میں سالنگ روڈ برف باری اور برفانی تودے گرنے کی بنا پر بند کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سالنگ کے راستے برف باری اور برفانی تودے گرنے کی بنا پر بند ہیں، جس کی بنا پر شمالی افغانستان کا جنوبی افغانستان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سالنگ کے ادارے راہداری نے اعلان کیا کہ شدید برف باری کے بعد سالنگ کا راستہ بند کر دیا گیا تاکہ لوگوں کی جان ممکنہ خطرے سے بچائی جا سکے۔ برف باری کی بنا پر اس علاقے میں گاڑیاں بہت سست رفتاری کے ساتھ چل رہی ہیں اور ڈرائیوروں کو کافی دشواریوں کا سامنا ہے۔ واضح ہے سالنگ روڈ اور وہاں کی سرنگ شمالی افغانستان کو ملک کے جنوبی علاقے سے متصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ہندوستانی فوج نے تبت میں چین کے ساتھ اپنے متنازع سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے۔ ہمارے نمائندے نے ہندوستانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان اور چین کے مابین لداخ کے سرحدی علاقے میں ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد سے ہندوستان نے اروناچل پردیش اور تبت میں اپنی سرحدوں پر سیکیورٹی اور دفاعی مورچوں کو مضبوط بنانا شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ سن 2020 میں لداخ کے علاقے میں ہندوستان اور چین کے مشترکہ بارڈر پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد ایک بار پھر چین اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی ہے۔ 2020 میں لداخ بارڈر پر ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں میں کم سے کم 20 ہندوستانی اور 4 چینی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ چین اور ہندوستان مستقل طور پر اپنے زیر انتظام سرحدی علاقوں میں فوجی گشت انجام دیتے ہیں۔ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ چین نے سرحد کے قریب مستقل طور پر فوجی کیمپ بنا رکھا ہے۔ چین نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی رپورٹ کو تعصب پر مبنی قرار دے دیا ہے۔ بیجنگ سے جاری بیان میں ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ تعصب سے بھرپور ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق پینٹاگون کی رپورٹ میں کہا گیا کہ بیجنگ کے پاس 2027 تک 700 اور ممکنہ طور پر 2030 تک 1000 وار ہیڈز ہو سکتے ہیں۔ خبر ایجنسی کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ سال امریکہ نے تخمینہ لگایا تھا کہ دہائی کے آخر تک چین کے ہتھیار 400 تک پہنچ جائیں گے۔ گلاسکو اجلاس کے موقع پر اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ماحولیات کے سرگرم عمل کارکنوں نے لندن میں برطانوی ایوان نمائندگان کے سامنے اجتماع کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق برطانوی ایوان نمائندگان کے سامنے ماحولیات کے سرگرم عمل کارکنوں نے ایک اجتماع کر کے ماحولیات کے تحفظ کیے جانے کی حمایت میں نعرے لگائے۔ برطانیہ میں حالیہ 6 ہفتوں کے دوران ماحولیات کے تحفظ کی حمایت میں کیا جانے والا یہ 19واں مظاہرہ تھا، جس کی بنا پر شہری رفت و آمد کا عمل خاصا متاثر ہوا۔ اس سے قبل برطانیہ کی سپریم کورٹ نے ہائی اسپیڈ سڑکوں پر اس قسم کے مظاہروں پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ برطانوی ایوان نمائندگان قوانین پاس کر کے برطانیہ کی حکومت کو 2025 تک کاربن ڈائی آکسائڈ کو صفر تک پہنچانے پر مجبور کرے۔ صوبہ مارب کے العبدیہ اور ابھی حال ہی میں آزاد ہونے والے صوبہ شبہ کے شہروں کے قبائلی سرداروں نے یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلی عبد الملک بدر الدین حوثی سے ملاقات کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلی عبد الملک حوثی نے شہر العبدیہ کے 52 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے اور صوبہ مارب اور شبہ کے مقامی حکام سے کہا ہے کہ وہ آزاد ہونے والے شہروں کے عوام کے مسائل پر توجہ دیں۔ الحوثی نے العبدیہ اور دیگر آزاد شدہ علاقوں کے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ مرکزی حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ملک میں امن و استحکام قائم ہو سکے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن عبد الوہاب المحبشی نے خبر دی ہے کہ مارب کے قریب الوقوع آزادی کے ساتھ ہی جدید منصوبوں پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، جن انسانی مسائل کو ترجیح حاصل ہے اور شہر مارب کے قبیلوں نے بھی اس منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حالیہ مہینوں میں یمن کی افواج نے بحر فتح نامی آپریشن کے ذریعے صوبہ مارب کے مزید علاقوں کو دشمن کے قبضے سے آزاد کرا کے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور اب صوبے کے صدر مقام شہر مارب کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ بحر فتح نامی فوجی آپریشن کے دوران صوبہ شبہ کے بھی مختلف علاقے یمنی فوج کے کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ دریاسنا امریکہ کی وزارت خارجہ نے 650 ملین ڈالر کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں اور متعلقہ فوجی ساز و سامان خریدنے کے لیے سعودی عرب کی درخواست منظور کر لینے کی خبر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی دفاعی سیکیورٹی تعاون ایجنسی نے جمعرات کو کانگریس کو اطلاع دی ہے کہ ان جنگی وسائل کی فروخت سے امریکہ کی قومی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی مضبوط ہوگی۔ اس خبر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے نئے اسلحہ جاتی معاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ بائیڈن حکومت یمن کے خلاف اپنی اور اپنے اتحادیوں کی جارحیت روکنے کے لیے بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ الحوثی نے مزید کہا کہ ہتھیاروں کے سودے کا مطلب یمنی عوام کو بھوکا رکھنے اور ان کے خلاف جرائم کے ارتکاب کو جاری رکھنا ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف فوجی جارحیت کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کر رکھا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت اور ظالمانہ محاصرے کے نتیجے میں اب تک لاکھوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران میں جوہری تنصیبات کی نگرانی کے عمل کو دشوار قرار دیا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے گلاسکو اجلاس کے موقع پر امریکی ٹی وی چینل سی این این سے گفتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں جوہری تنصیبات کی نگرانی کیے جانے کا عمل کمزور ہو گیا ہے۔ اور سمن آخر میں یہ خبر کہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے 50ویں جوہد مسلسل اور عزم نو گولڈن جوبلی کنونشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ کنونشن کے پہلے روز بانی تنظیم شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے مرکت پر اسکاؤٹ سلامی کی تقریب ہوئی، جس میں امامیہ اسکاؤٹس نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس تقریب سے فرزند شہید ڈاکٹر دانش نقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شجاعت رزمی کے ساتھ ساتھ شجاعت علمی بھی لازمی اور ضروری ہے۔ امامیہ اسکاؤٹس شجاعت اخلاقی اور شجاعت تعلیمی جیسی خصوصیات اپنا کر معاشرے کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 50 سالوں میں آئی ایس او پاکستان نے بے نظیر خدمات انجام دی ہیں، جس پہ ملت پاکستان کا ہر فرد فخر کر سکتا ہے۔ تقریب سے سابقہ امامیہ چیف اسکاؤٹ نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں استعمار دشمنی اور مرد آباد امریکہ کا نعرہ امامیہ اسکاؤٹس نے متعارف کروایا، اور آج ہر پاکستانی مرد آباد امریکہ اور مرد آباد آل سعود کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تقریب کے آخر میں مرکزی صدر عارف حسین، سابقہ امامیہ چیف اور علامہ مہدی کاظمی نے امامیہ اسکاؤٹس کے چاکو چوبند دستے کے ہمراہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے مرکز پر گلدستہ پیش کیا اور فاتحہ خوانی کی. یاد رہے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کا 50th کنونشن آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا اور آخری روز نئے مرکزی صدر کا انتخاب بھی عمل میں لایا جائے گا. اور سامن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب صدا سے پہلے, بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب سے پہلے. شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے, ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر, نام عطا سے پہلے.
ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول, ذکر حق بھی بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے, بات بنتی ہی.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام قرآن اور زندگی, جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین, اللہم اجل ولیک الفرج. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے, اور آج ضمن میں اس کے گفتگو ہوگی سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہم کوشش کریں اور جانیں اور اس چیز کو پہچانیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی, سیرت کہتے کسے ہیں اور سیرت پر عمل کرنے کے طریقے کیا ہیں. چلیں گے اس حوالے سے گفتگو کریں گے, اور یہاں پر تشریف فرمائے ہمارے عزیز مہمان علی جناح مولانا ذیشان حیدر صاحب, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہماری کچھ بزرگ ہستیاں بھی تشریف فرما ہیں جن سے بھی ہم آپ کو روبرو کریں گے. لیکن سب سے پہلے مولانا کے استقبال, اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
یقیناً سیرت ایک وہ اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر بیان کرنے والے لوگ تو بہت کچھ بیان کرتے ہیں, لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے اور اس کی باتیں کیا ہے آپ سے حاصل ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ آپ گفتگو لے کر یہاں پر حاضر ہوئے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام ہستیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس مجلس کو اور اس نشست کو اپنے وجود کے ذریعے سے زینت بخشی. ناظرین, ہماری گفتگو یہاں پر مولانا سے ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بغیر کسی وقفے کے چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں اور معلوم کرتے ہیں سیرت کیا ہے اور سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. قبلہ, بہرحال سیرت کی کتابیں بہت سی لکھی جا چکی, سیرت کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں کبھی کسی انداز میں, ہر ایک کا اپنا انداز ہے سیرت کو بیان کرنے کا, لیکن وہ انداز کو ہم ایک طرف کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ سیرت کہتے کسے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ سیرت کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں رسول اکرم جیسی شخصیت عطا فرمائی, کہ اس کائنات میں پروردگار کو چھوڑ کے کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جو رسول کا مقابلہ کر سکے کسی حساب سے بھی, علم و تقوی و پرہیزگاری و اخلاق و عمل اور تقوی کے حساب سے. لہذا ضروری ہے آج ہم سب کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے, کہ ہم رسول کی سیرت کے اوپر عمل کریں,
بے شک
ان کی سیرت کی اتباع کریں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ سیرت کسے کہتے ہیں, کیونکہ اس سلسلے میں یہ الفاظ بہت زیادہ اس طرح کے الفاظ, اس طرح کے مفاہیم استعمال ہوتے ہیں, لیکن جب ان کے معنی میں جاتے ہیں تو معنی میں ہم کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جاتے ہیں, ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. اصل میں یہ سیرت بنی ہے سیر سے. سیر کہتے ہیں چلنے کو, جو جیسے ہم صبح کو جب چلتے ہیں کہتے ہیں سیر کرنے کے لیے گئے ہیں, یہ اسی سے سیرت بنا ہے. سیر کہتے ہیں چلنے کو, سیرت کہتے ہیں چلنے کے طریقے کو. ایک چیز ہے عمل, ایک چیز ہے عمل کرنے کا طریقہ،
جی
عمل الگ چیز ہے،
جی
عمل کا طریقہ الگ ہے،
جی
اللہ نے قرآن مجید میں جس طرح سے رسول اکرم کا تعارف کرایا، لقد کان فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، رسول کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول کا عمل تمہیں کرنا ہے،
جی
پروردگار کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے رسول عمل کرتے تھے اس طرح سے تمہیں عمل کرنا ہے،
جی
ایسا نہیں ہے کہ جتنی نمازیں رسول پڑھتے تھے اتنی ہم کو پڑھنا ہے،
جی
جو کپڑا رسول پہنتے تھے وہ ہم کو پہننا ہے، جو کام رسول کرتے تھے وہ تو ہم نہیں کر سکتے، معلوم ہے کہ رسول جیسی نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول جب نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے، رسول جب راستہ چلتے تھے تو کیسے راستہ چلتے تھے، اس طریقے کو لینا ہے۔ اور میں اس کو آسان کر دوں، ایک چیز ہے عمل، ایک چیز ہے طرز عمل،
جی
عمل کی ساری اہمیت قدر و قیمت طرز عمل سے ہوتی ہے،
بے شک
مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مومنین نوحہ پڑھتے ہیں، بہترین انداز میں نوحہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہی نوحہ میں پڑھنے لگوں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیوں؟ دیکھیں وہ عمل تو ہے ہمارے پاس نوحے کی شکل میں، لیکن طرز عمل نہیں ہے،
جی
سیرت کہتے ہیں جس کے اندر طرز عمل آ جائے،
یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روش رفتار
طریقہ، روش
اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیرت، یعنی جو اصل اہم ہے کہ یہاں پر آپ جو بیان کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو بہرحال کوئی انجام نہیں دے سکتا، لیکن وہ کرتے کیسے تھے اس کو ہم دیکھیں،
اس کے اندر وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ رسول اکرم کی سواری کے سلسلے میں مثلا کبھی کھچر پہ بیٹھتے تھے، کبھی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، کبھی اونٹ پہ بیٹھتے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آج کہیں سے اونٹ ڈھونڈ کے لائیں، کہیں سے گھوڑا ڈھونڈ کے لائیں، نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سواری کریں، کسی بھی سواری پہ بیٹھنے کے بعد انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، یہ سیرت ہے رسول اکرم کی، ہو سکتا ہے کہ ایک انسان معمولی سی سائیکل پہ بیٹھا ہو، لوگ اس کو سلام کر رہے ہو، تکبرانہ انداز میں جواب دے رہا ہو یا جواب ہی نہ دے رہا ہو، تو یہ سائیکل اس کے لیے مصیبت ہے، لیکن ایک آدمی ہے مومن ہے متقی ہے، 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھا لیکن لوگوں سے انکساری سے پیش آ رہا ہے، تواضع سے پیش آ رہا ہے، تو اس کی 50 لاکھ کی گاڑی میں کوئی مشکل نہیں ہے،
بے شک۔ اور جب یہ آپ نے سیرت کا معنی کو یہاں پر بیان کر دیا تو ہم چلتے ہیں سیرت کو، اب جب آپ نے سیرت سرکار دو عالم کی گفتگو یہاں پر ہے تو ہم سب سے پہلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ آپ کی سیرت عبادات کے حوالے سے کیا تھی، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری، بہرحال ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ عمل ہے، تو لیکن یہاں پر عبادت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ سیرت سرکار دو عالم کیا تھی۔
رسول اکرم کی پوری زندگی
جی
ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہر مرحلے پہ عبادت نظر آئے گی،
لیکن
کچھ عبادتوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کچھ عبادتیں گھروں میں ہوتی ہیں، مسجدوں میں ہوتی ہیں، جو ہم حلال رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، لیکن وہ ابھی ہماری بحث اس عبادت کے بارے میں ہے جو پروردگار کے سامنے جھک کے کی جاتی ہے،
جو عام طور پر معروف ہے۔
ہاں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ رسول لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کے خدا کی عبادت کی طرف لے کے، تو ظاہر ہے کہ جس کی بعثت اس لیے ہوئی ہوگی تو اس کی خود کی عبادت کیسی ہوگی۔
بہت خوب،
رسول کی زوجہ فرماتی کہ ایک شب رسول میرے پاس تھے، رات نے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسول بستر پہ نہیں ہے، میں پریشان ہو گئی، جا کے تلاش کیا گھر میں، دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو میں نے جا کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے تو جنت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، پھر راتوں میں اتنی عبادت؟ تو رسول فرماتے ہیں کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
سبحان اللہ۔
لہذا قرآن کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو رسول کی عبادی سیرت کو قرآن نے بیان کیا ہے، وما انزلنا علیک لتشقا، پروردگار کہتا ہے رسول ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے کو پریشانی میں ڈال دیں، اتنی عبادت کرتے تھے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ آپ اپنے کو پریشانی میں نہ ڈالیں، ورم آ جاتا تھا گھٹنوں کے اوپر، رسول رات رات بھر عبادت کرتے تھے، لہذا پروردگار نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے رسول رات میں کچھ دیر کے لیے آپ آرام بھی کر لیں۔
جی، یہاں پر ہم اپنی بات کو روکیں گے اور اس سوال کا جواب بھی ہم آپ سے لیں گے کہ سیرت آپ کی کیا تھی عبادت کے حوالے سے، لیکن یہاں پر وقت ہے کہ ہم اپنے ان حاضرین کو بھی اپنے گفتگو میں شریک کریں۔ آپ اس حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے مولانا سے؟
السلام علیکم۔
علیکم السلام۔
میرا سوال یہ جو ہے کہ سیرت کی ضرورت کیا ہے؟
جی بہت مختصر سوال ہے ان کا کہ سیرت کی کیوں ضرورت ہے، ہم کیوں سیرت پر عمل کریں؟
دیکھیے یہ بہت اساسی سوال ہے، بنیادی سوال ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، چاند کے اوپر جا چکے ہیں، سورج کی ساری معلومات حاصل کر چکے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے، اب ہم کو وہ 1400 سال پرانی سیرت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے انسان فطری طور سے ایسا پیدا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل ضرور بناتا ہے،
بے شک
کسی نہ کسی کو اپنا نمونے عمل ضرور بناتا ہے، اور یہ چیز آپ کو بچپنے میں زیادہ نظر آئے گی. بچوں کو دیکھیں، گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں جس انداز کے ماں باپ ہوں گے اسی انداز کا بچہ ہوگا،
بے شک.
اگر ماں باپ اس طرح سے، اگر وہ گھر کہ جہاں پہ مثلاً مثال کے طور پہ اول وقت نماز پڑھی جاتی، دیکھیں آپ خود بخود وہ بچہ چلا آئے گا نماز پڑھنے کے لیے،
بے شک.
اس کو کس نے کہا کہ آپ اس کو فالو کریں؟ ماں باپ نے نہیں بلایا، لیکن اس کی فطرت کے اندر، ذات کے اندر یہ ہے کہ وہ جب کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بخود اس طرح کا عمل کرنے لگتا ہے. جن گھروں میں ماں باپ کی زبان خراب ہوتی ہے ان کے بچوں کی زبان بھی خراب ہوتی ہے. اس لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کے ماحول کو معلوم کرنا ہے کہ گھر کے اندر ماحول کیسا ہے تو بچوں کو دیکھ لیں،
وہ آئینہ ہوتا ہے گھر کا،
آئینہ ہوتا ہے گھر کا. لہٰذا سیرت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو کمال کی طرف جانا ہے، تو کمال کی طرف جانے کے لیے کوئی آئیڈیل چاہیے، کوئی نمونہ چاہیے کہ ہم کو کیسا بننا ہے.
جی،
تو اس بننے کے لیے ہم کو اس کی پیروی کرنا پڑے گی، اور اس مسئلے میں پروردگار عالم نے ہم کو غنی قرار دیا. اسلام سیرت کے مسئلے میں غنی، کیونکہ دوسرے مذاہب کے پاس آپ جائیں تو ان کے پاس نمونے موجود ہیں، آئیڈیل موجود ہیں، لیکن وہ سب حقیقی آئیڈیل نہیں ہیں.
جی،
وہ افسانے ہیں، وہ کہانیاں ہیں، وہ قصے ہیں.
جی،
لیکن ہمارے پاس جو رسول اکرم کی سیرت ہے وہ ایک حقیقی سیرت ہے جس کے اوپر قرآن کی دلیل موجود ہے.
ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان دیکھے اور سیرت کے اوپر، تاکہ اپنی زندگی جینے کا سلیقہ ان کے ذریعے سے ہم حاصل کریں. ان کے سوال کے بعد میں پھر اپنے سوال کی طرف پلٹ کے آؤں گا کہ آپ کی عبادت کے حوالے سے آپ کی سیرت کیا تھی.
پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایسے بھی روایات آئی کہ اپنی زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کرو، اس میں سے ایک حصہ عبادت کے لیے ہو.
جی،
البتہ وہ تین حصے جو بیان کیے گئے جس میں رزق حلال ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، وہ بھی عبادت کا پہلو ہے.
جی،
لیکن یہ جو ایک حصہ عبادت کے لیے قرار دیا گیا یہ فردی عبادت ہے.
جی،
کہ جو ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کے تنہائی میں عبادت کرتے ہیں.
جی،
رسول اکرم کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں، ایک مصروف زندگی ہے رسول کی، کہ گھر کے باہر رسول کو تبلیغ کرنا ہے، گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھنا ہے، ظاہر ہے کہ ازواج کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ہے، گھر کے کام کو بھی کرنا ہے. اس کے باوجود رسول رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے، اس وقت رسول اٹھ کے عبادت پروردگار میں مشغول ہوتے تھے، پروردگار کی عبادت کرتے تھے. کیونکہ عبادت کا جو بہترین موقع ہے وہ اس وقت ہے کہ جب بندہ صرف اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. لہذا کہا جاتا ہے کہ نماز شب جتنی بھی عبادتیں ہیں واجب عبادتوں کو چھوڑ کے، مستحب عبادتوں میں بہترین عبادت ہے نماز شب. کیوں؟ اس لیے کہ نماز شب جس وقت پڑھی جاتی ہے اس وقت بندہ مکمل طور سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا.
جی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے خدا کے،
سوائے خدا
رات کی تنہائی میں. جی،
رات کی تنہائی میں. لہذا رسول اکرم کی عبادت کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ رات کے وقت جو مخصوص ہوتا تھا وہ رسول اکرم کی عبادت کا وقت ہوتا تھا. تنہائی میں ویسے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے نماز، قرآن پڑھتے تھے، یہ ایک پہلو ہے، لیکن یہ اجتماعی پہلو ہے. اجتماعی پہلو میں بھی رسول اکرم کی عبادت اس طرح سے تھی، اور انفرادی پہلو میں بھی رسول اکرم اس طرح سے عبادت.
بہت خوب، اور یقیناً جو ہے وہ راز و نیاز پروردگار کا طریقہ اگر ہم کو اچھے سے حاصل کرنا ہے، اور یقیناً اچھے سے کیا اگر معلوم ہی کرنا ہے، تو سیرت سرکار دو عالم سے ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بریک کا ٹائم ہے، تو قلعہ میں یہاں پر آپ کی اجازت کے ساتھ بریک لوں گا. سیرت سرکار دو عالم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے، اور گفتگو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی. اور یہاں چلیں گے مولانا سے بیشتر معلومات کریں گے کہ جہاں عبادت کا مسئلہ تھا آپ نے اس کو پیش کیا. وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ بہرحال وہ یہ خود عبادت ایسا مرحلہ ہے، اس پہ بھی طولانی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں جزیات کے اوپر جانا ہے اور مختصر معلومات تاکہ نافع ہو ہمارے ناظرین کے لیے، جہاں عبادت کے مسئلے کو آپ نے بہترین طریقے سے پیش کر دیا، آج جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دین کو کیسے پہنچایا جائے لوگوں تک، دین معرف دین کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے. اور یہ تبلیغ دین ایک وہ اہم موضوع ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا. سرکار دو عالم کی سیرت کیا تھی تبلیغ دین کے حوالے سے، جس پر ہم عمل کرتے ہوئے دین الہی کو پہنچا سکتے ہوں؟
انبیاء کی بعثت اور انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا ایک بہترین اور ایک اہم ہدف تھا لوگوں کو خدا کی طرف بلانا.
جی.
یعنی اصل ہدف یہ ہے کہ لوگ خدا کی عبادت کریں.
بے شک.
اسی بلانے کا نام ہے تبلیغ.
جی.
تبلیغ ایک بہت ہی معتبر اور بہت ہی مقدس کام ہے کہ جسے آج کی اس دنیا میں بڑا غیر مقدس بنا دیا گیا ہے.
جی.
جبر کا نام تبلیغ ہو گیا, لوگوں کو ڈرانا دھمکانا, یہ تبلیغ نہیں ہے.
جی.
ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ رسول اکرم نے جب مکے کی سرزمین پر لوگوں تک اسلام پہنچایا تو وہ طریقہ کیا تھا, یعنی وہ طریقہ ہم کو سیرت سے نکالنا ہے. ایک بہت چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہے کہ رسول اکرم جب مکے کی سرزمین پہ آواز بلند کر رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو ایک دن جوانی کا عالم ہے رسول کے, ایک دن راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک ضعیفہ ایک لکڑی کا بوجھ اٹھانا چاہتی ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہی ہے.
جی.
بوجھ بہت بھاری ہے وہ لکڑی کا گٹھر, تو رسول نے خود پیشکش کی کہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے اس بوجھ کو تیرے گھر تک پہنچا دوں. دیکھیں رسول اکرم اس شخصیت کا نام ہے کہ تمام انبیاء کی نبوتیں رسول کی نبوت کے اقرار پہ ٹکی ہوئی ہیں.
بے شک.
تاج الانبیاء ہیں رسول اکرم.
جی.
لیکن اس کے بعد بغیر اس کے کہے خود آگے بڑھے, اس سے پہلے کہ وہ مطالبہ کرتی ہے رسول اکرم سے کہ آپ میری مدد کریے, رسول نے کہا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں, اور رسول نے اس لکڑی کے گٹر کو اپنے سر پر رکھا اور ساتھ میں چلنے لگے. راستے میں بات ہونے لگی.
جی.
اس ضعیفہ سے, ضعیفہ نے رسول سے کہا کہ میں نے سنا ہے مکے میں ایک محمد نام کا شخص آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے, یہ 365 خدا باطل ہیں.
جی.
وہ جادوگر ہے معاذ اللہ, وہ شاعر ہے. رسول کچھ نہیں بولے, کچھ بھی نہیں بولے, اور اسی درمیان اس کا گھر آ گیا اور رسول نے اس لکڑی کے گٹھر کو اس کے گھر پہ رکھا اور جانے لگے. تو اس ضعیفہ نے کہا کہ اے جوان, تو نے بغیر میرے مطالبے کی میری مدد کی.
جی.
راستے میں تو کچھ بولا بھی نہیں, تو نے کوئی جواب بھی نہیں دیا, کم سے کم اپنا نام تو بتاتا جا.
جی.
تو رسول نے کہا میں وہی محمد ہوں جس کی بات تم راستے میں کر رہے ہو. یہ جو بات اس نے سنی اس ضعیفہ نے, منٹوں سیکنڈوں میں اس نے فیصلہ کر لیا.
جی.
کہ کفار مکہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ انسان سچا ہے.
سبحان اللہ, بہت خوب.
دیکھیے رسول اکرم اگر چاہتے تو راستے میں اسے مسلمان بنا لیتے, کیسے, جیسے ہم اور آپ بناتے ہیں, کہ اس خاتون کو ڈراتے, خوف زدہ کرتے کہ ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ وہ شخص آیا ہے اور اس کی بات فلاں آدمی نے نہیں مانی تو اس کا گھر جل گیا, فلاں نے نہیں مانی تو اس کا بیٹا مر گیا, اگر تم نہیں مانو گی تو تم بھی برباد ہو جاؤ گی, مسلمان ہو جاتی وہ. لیکن رسول اللہ کہا مجھے ایک خوف زدہ مسلمان نہیں چاہیے, ایک پریشان مسلمان نہیں چاہیے, مجھے اسلام میں ایک مطمئن مسلمان چاہیے,
ایک عاشق ہو جو اللہ کا, وہ مسلمان
حقیقی. یعنی دیکھیے تبلیغ کا طریقہ یہ کہ آپ ڈرا نہیں سکتے کسی کو, آپ گلے پہ تلوار نہیں رکھ سکتے. لوگ الزام لگاتے ہیں رسول اکرم کے اوپر کہ اسلام کو رسول نے تلوار سے پھیلایا, کہاں اس واقعے میں کہاں ہے وہ تلوار, کہیں کسی کے ہاتھ رسول کے ہاتھ میں وہ تلوار نظر آئی نہیں ہے تلوار. ہاں ایک تلوار ہے, وہ کردار کی تلوار ہے. رسول نے کردار کی تلوار سے ایسی تبلیغ کی کہ وہ خود بغیر کسی مطالبے کے مسلمان ہوئے.
بے شک, حق کے تلوار کے ذریعے سے باطل کو آپ نے قلع و قمع کر دیا. یہاں پر جو ہے وہ ہم چلیں گے اپنے یہاں پر حاضرین کے ساتھ بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ یہاں پر سیرت سرکار دو عالم کے حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی شخصیات ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں, اور جن کا ہم اب احترام کرتے ہیں, کیا ہم ان کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں چاہیے کہ ان کی اطاعت بھی کرے؟ یہ میرا سوال آپ سے.
جی, بہت شکریہ آپ کا.
دیکھیے سوال کا پہلو یہ ہے کہ اس طرح سے سوال پیش کیا انہوں نے کہ احترام اور اطاعت یہ دو چیزیں ہیں.
جی.
ضروری ہے کہ انسان جس کا احترام کر رہا ہے اس کی اطاعت بھی کرے.
بہت خوب.
یہ ہے, دیکھیں سیرت میں اصل پہلو ہے اطاعت.
جی.
اگر اطاعت نہیں ہو رہی ہے تو سیرت کا کوئی فائدہ نہیں.
بے شک.
یعنی ہم کتنے بھی نعرے لگاتے رہیں یا رسول اللہ, لیکن رسول اکرم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے, جس طرح سے دین پیش کیا ہے, اگر ہم پیش نہیں کرتے تو فائدہ نہیں ہے.
جی.
آپ گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا, بہت سادہ سی مثال ہے.
جی.
8-10 سال کا بچہ والدین کا احترام کرتا ہے, لیکن آئیڈیل کس کو بنایا اس نے اطاعت کے لیے؟ جب وہ بال کٹوانے جاتا ہے تو فلا کھلاڑی کی طرح بال کٹواتا ہے.
جی.
یہ احترام ماں باپ کا کر رہا ہے لیکن آئیڈیل بنایا ہے کھلاڑی کو.
جی.
ماں باپ کی بات مانتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں کہ کپڑا پہنو تم, تو کپڑا پہنتا ہے لیکن اس کپڑا پہننے میں آئیڈیل بنایا ہے فلا کھلاڑی کو جو تصویریں ہیں اس کھلاڑی کے کپڑے پہ بنی ہوئی ہیں اسی کپڑے کو وہ پہنتا ہے. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, احترام ایک الگ چیز ہے اور کسی کو کسی کی اطاعت کرنا, اسے آئیڈیل بنانا. ممکن ہے کہ احترام کر رہا ہو آدمی, لیکن اس احترام کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جس کا احترام کیا جا رہا ہے اس کی اطاعت بھی کی جائے. ہم رسول اکرم کا بہت احترام کرتے ہیں, اگر خدا نہ کرے کسی نے رسول اکرم کی شان میں گستاخی کی تو ہم جان دینے پہ اور لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب مسئلہ آتا ہے اطاعت کا, جب مسئلہ آتا ہے آئیڈیل بنانے کا, تو ہم رسول کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناتے. تو اس طرح کا احترام شاید ہمارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے.
اور ظاہراً یہی ہماری پسماندگی کی وجہ بھی ہے کہ ہم نے زندگی میں ان کی زندگی کو شامل نہیں کیا اور اسی لیے ہم پیچھے ہوتے چلے گئے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے, آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں, اتنے اختلافات, ہر جگہ آشوب کا ماحول ہے اور پورا شعبے میں ہم جی رہے ہیں, یہاں پر سوال یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا اور آپ کی زندگی کس طریقے سے ان کے ساتھ گزرتی تھی اور روش زندگی آپ کی کیا تھی ان کے مقابلے میں؟
یہ خود ایک سیرت کا مستقل پہلو ہے کہ رسول جب اپنے دشمن کے مقابل میں آتے تھے, دشمن کے مقابل میں آ کے کھڑے ہوتے تھے تو دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دشمن کو جان سے مار دیا جائے, ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دشمن کو تکلیف پہنچائی جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے, اس نرم گوشے کو سمجھنا ہمارا کام ہے. رسول کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں, جنگ خیبر کے موقع پہ جب جنگ فتح ہو گئی اور لوگوں کو قیدی بنایا گیا, اس میں کچھ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا اور اس میں سے ایک خاتون تھی جس کا نام تھا صفیہ. ایک عالم تھا یہودیوں کا جو مار دیا گیا تھا جنگ میں, حی بن اختب اس کا نام تھا, اس کی یہ بیٹی تھی. اور ساری عورتوں کو قیدی بنا کر رسول کی خدمت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ کام جناب بلال کو کے حوالے کیا گیا. جناب بلال اس پورے کاروان کو لے کے رسول اکرم کی بارگاہ میں آئے تو اس میں یہ صفیہ بھی تھی جبکہ دشمن ہے, دشمن کی بیٹی ہے. رسول اکرم کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو اس کا چہرہ سرخ تھا, چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی, سر پہ مٹی پڑی ہوئی تھی. تو رسول نے پوچھا کہ کوئی پریشانی تمہیں؟ تو کہا نہیں کوئی خاص پریشانی نہیں. کبھی تمہارے چہرے پہ یہ اداسی کیسی؟ کہا کہ آپ کے چاہنے والے ہمیں ادھر سے لے کے آئے جدھر ہمارے رشتہ داروں کے جنازے پڑے ہوئے تھے, میرے باپ کا جنازہ پڑا تھا اور دوسرے لوگوں کا جنازہ پڑا تھا. یہ بات میرے لیے بہت
گرا گزری,
بہت میرے لیے بہت پریشانی کی بات تھی. یہ تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم کا چہرہ سرخ ہو گیا. جناب بلال کو بلا کے کہا کہ بلال تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم رحمت اور عفوت کو بھول چکے ہو؟ کسی خاتون کو ادھر سے لایا جاتا ہے جدھر سے اس کے رشتہ داروں کا جنازہ پڑھو, یہ خاتون دشمن ہے رسول اکرم کی. لیکن پھر بھی رسول اکرم نے اس سے وہ سلوک کیا جو ایک انسانیت کا سلوک ہوتا ہے, جو رحمت کا سلوک ہوتا ہے. اور اسی طرح دوسرا واقعہ جنگ کا ہے کہ ایک خاتون ہے, اس کو رسول اکرم کے لوگوں نے قیدی بنایا اور اس کا بھائی وہ وہاں سے فرار کر گیا اور وہ قیدی بنا کے لائی گئی دار اسلام میں آئی وہ, اور بہت دن تک رہی. اور اس کے بعد پھر جب اپنے گھر گئی تو اس کے بھائی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اتنے دن تک وہاں رہی, تم نے رسول کو کیسا پایا؟ تو وہ کہتی کہ دنیا میں رسول سے زیادہ شریف ترین انسان نہیں ہوگا. دیکھیں دوستوں کے ذریعے سے اپنی تعریف کروا لینا بہت آسان کام ہے,
بے شک,
لیکن جو انسان دشمن ہو وہ جا کر اگر تعریف کرے تو یہ رسول اکرم کی سیرت کا کمال ہے,
بے شک,
یہ ان کا کیریکٹر ہے. یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ دشمن, اگر ہم نے دشمن کے اوپر قابو پا لیا, غلبہ پا لیا, تو اب ہم اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کریں. نہیں, انسانیت پہلے مرحلے پہ ہے. سیرت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے احترام انسانیت. آپ رسول اکرم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں, معصومین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کو ہر جگہ یہ ایک اصول ملے گا آپ کو کہ وہ دشمن بعد میں ہے, انسان پہلے ہے.
بے شک,
یہ دشمنوں کے ساتھ رسول اکرم کا سلوک اور یہ برتاؤ تھا رسول اکرم.
یقیناً اگر آج کی دنیا میں بھی ہماری زندگی میں سیرت سرکار دو عالم ہوتی تو آج ہمارے سامنے یہ مشکلات نہ ہوتی جو جس سے آج کل ہم روبرو ہیں. یہاں پر چونکہ وقت میں اب اتنی گنجائش نہیں, میں چاہوں گا کہ آپ دو جملوں میں ہمارے ناظرین کو ایک پیغام دیں, چونکہ بہت یہاں پر اہمیت ہے اس سیرت کی, اور آپ اس حوالے سے پیغام ضرور دیں.
پیغام میرا اپنے ناظرین کو یہی ہے کہ یہ دور انتہائی خطرناک دور ہے کہ جب ہر طرف سے اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہر طرف سے اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا اسلام کو بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم رسول اکرم کی سیرت سے منسلک ہو جائیں، ہم رسول اکرم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں. خدا گواہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول کی سیرت پہ عمل کیا اس دنیا میں بھی موجود ہیں، وہ آج بھی سرخرو ہیں، ان کو کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اس لیے کہ رسول نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں چھوڑا جس سے ہم کو مشکل پیش آ جائے. ہر عمل کا رائے حل ہم کو بیان کیا ہے، ہر مشکل کی کا رائے حل ہم کو بیان کیا ہے. لہذا اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کتابوں سے وہ اصول تلاش کریں سیرت کے، اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اتاریں.
بے شک اہل بیت علیہ السلام وہی تھے جنہوں نے ہمیں فکر بھی دیا اور فکر کو عملی کر کے بھی ہمیں دیا تاکہ ہماری زندگی دوچار مشکلات نہ ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پر وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو اپنے بیشترین اور بیش قیمت ترین معلومات ان کے حوالے کیا. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ صاحبان علم و فضل کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنے سوالات سے ان کے جوابات لے کر ہمارے ناظرین تک پہنچانے میں آپ نے مدد فرمائی، اور اس نشست کو آپ نے اپنے وجود کے ذریعے سے زینت بخشا. آپ کے شکر گزار ہیں. سیرت سرکار دو عالم اگر ہماری زندگی میں ہے تو یقیناً ہماری زندگی اس اعتبار سے جس کے لیے اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے. اگر ہماری زندگی کی خلقت کا ہدف مکمل ہے تو پھر ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں، اور اپنی دعائیں خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.